الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اور آپ احکم الحاکمین ہیں. قال یا نوح، اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا تم مجھ سے سوال نہ کر ایسی بات کا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تاکہ تم جاہل میں سے نہ بنو. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے مانگوں ایسی چیز جس کا میرے پاس علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیلا، حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نوح تم اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر بھی نازل ہوں گی اور ان امتوں اور جماعت پر بھی نازل ہوگی جو آپ کے ساتھ ہیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، ان باتوں کو اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. فاصبر، لہذا صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقینا انجام اور کامیابی متقین کے لیے ہوتی ہے. بس دوستو اور بزرگو، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. پیچھے ہم یہ سن آئے ہیں اور اس کا ذکر آ چکا کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب آپ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق اور ہماری ہدایت کے مطابق. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی. ایک وقت وہ آیا کہ یہ کشتی بن کر تیار ہو گئی اور ادھر وہ وقت بھی آ پہنچا جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنے والا تھا. چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے زمین نے پانی ابلنا شروع کیا اور آسمان نے پانی برسانا شروع کیا. چاروں طرف سے پانی ہی پانی اور آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین پانی سے بھر گئی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے دیا کہ اس کشتی میں کن کو سوار کرنا ہے. فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو سوار کر لینا اور تجھ پر جو ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لینا. اور اسی طریقے سے وہ جانور جو مذکر اور مؤنث کے میلاپ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی نسل اس طرح چلتی ہے اور وہ خشکی میں رہتے ہیں تو ان کے ایک ایک جوڑے کو بھی اس کشتی کے اندر سوار کر لینا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کام کر لیا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا بلکہ وہ ایک طرف کھڑا رہا. حضرت نوح علیہ السلام بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو بلانے لگے اور آخری کوشش کرنے لگے کہ بیٹا سوار ہو جا تیری حفاظت ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. لیکن کنعان نے یہ کہہ دیا کہ میں ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس کی چوٹی سے اور اس کی اونچائی سے میں پناہ لے لوں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے جلال میں ہے, کوئی چیز بھی تجھے بچانے والی نہیں اور کوئی بھی آدمی کی صورت میں ہو یا کسی چیز کی صورت میں ہو تجھے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا. عذاب سے بچنے کی ایک ہی شکل اور ایک ہی صورت ہے, وہ یہ کہ کشتی میں سوار ہو مجھ پر ایمان لے آؤ. لیکن یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک زبردست موج آئی اور اس کو بہا کر لے گئی اور فکان من المغرقین اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. چھ مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی. پھر یہ کشتی یودی پہاڑ پر جا کر رکی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ آسمان اب تو برسنا بند ہو جا, اور زمین کو یہ حکم دیا کہ تیرے پیٹ سے جو پانی نکلا ہے تو اسے نگل جا. چنانچہ زمین نے اپنے پیٹ سے جو پانی نکالا تھا وہ پانی زمین نے دوبارہ اندر لے لیا, اور آسمان سے جو پانی نازل ہوا تھا تو وہ پانی سمندروں کی شکل میں اور ندی اور نہروں کی شکل کے اندر تبدیل ہو گیا. تو یہ جو آج سمندر نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ندیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو نہریں نظر آ رہی ہیں, یہ اسی کا گویا سلسلہ ہے کہ وہیں سے یہ سلسلہ چلا ہے. بہرحال اب حضرت نوح علیہ السلام یودی پہاڑ پر کھڑے ہیں تو یاد آیا بیٹا کہ بیٹا تو چلا گیا, تو ادھر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ایک کوشش کی, آخر بیٹا تھا نا, اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ بیٹا کافر ہے, معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ بیٹا کافر ہے. کیوں؟ کہ وہ منافق تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے تو اپنے اسلام کو ظاہر کرتا تھا اور دل سے حضرت نوح علیہ السلام کو مانتا نہیں تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام یہی سمجھے کہ وہ تو مجھ پر اسلام لائے ہوا تھا, بات سمجھنا ہے. اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیں گے اور تیرے خاندان والوں کو بھی بچا لیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو بچا لے گا, اور یہ میرا بیٹا میرے خاندان والوں میں سے ہے, وہ تو ڈوب گیا, پانی اس کو بہا کر لے گئی ہے, اللہ آپ اپنی قدرت سے ابھی بھی اس کو بچا سکتے ہیں اور اس کو واپس لا سکتے ہیں. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلی, یا آپ کا بیٹا آپ کے خاندان والوں میں سے نہیں ہے, آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ سے کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ بتائی کہ انہ عمل غیر صالح, کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے, یعنی اس کے پاس ایمان نہیں تھا. اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان نہیں تھا, وہ کافر تھا. اور کافر اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے. چنانچہ اسی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا, کیا معلوم ہوا؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن اور کافر کے درمیان اگرچہ رشتہ داری ہو کہ مثلا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے, یا بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے, تو اس رشتہ داری کے ہونے کے باوجود دینی اور اجتماعی معاملات میں اس کا کوئی اثر اور اس کا کوئی تعلق اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا, وہ الگ اور تم الگ. اپنی فیملی میں اور اپنے خاندان والوں میں وہ شمار ہوگا جو مؤمن ہوگا, جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہوگا, تو تمہارا بیٹا بھی ہے اور تمہارا مؤمن بھائی بھی ہے, سمجھ گئے نا. اور اگر تمہارا رشتہ دار تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی وہ الگ مذہب پر ہے اور تم الگ مذہب پر ہے, تو پھر دینی معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں اس رشتہ داری کا کوئی اثر کوئی ایفیکٹ اور کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو. تم اپنے راستے پر اور ہم اپنے راستے پر. اب چاہے پھر یہ تعلق کتنا ہی مضبوط ہو اور کتنا ہی اونچے خاندان کا اور کتنا ہی اونچے نسب کا ہو، تب بھی یہ رشتہ داری اور یہ نسب اور یہ خاندان اس کے کام نہیں آئے گا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگرچہ وہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رشتہ داری کا تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی دینی معاملات میں، میرا لفظ اچھی طرح سنیے گا، دینی معاملات میں اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں، وہ الگ اور ہم الگ. اور یہ اللہ اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں. سب سے پہلی مثال تو یہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، سگا بیٹا کنعان، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہ لیس من اہلی، اس کا تعلق آپ کے خاندان سے نہیں، اور وجہ بھی بتا دی انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اور یہاں عمل کے اچھے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، سمجھ گئے نا بھائی، وہ ایمان والا. دیکھیے ایک تو ہے مومن ہے، ایک تو ہے مومن، لیکن مومن ہونے کے بعد اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتا، گناہ کرتا ہے، تو یہ سم تھنگ ڈفرنٹ سیناریو، اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ. اور ایک ہے مومن ہی نہیں، پھر اس کے بعد چاہے اس کے اخلاق کتنے ہی اچھے ہیں، اس یہ سیناریو الگ اور اس کا حکم الگ. ایسا شخص جو مومن نہیں ہے، جس نے ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کا مومنوں سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ گئے نا. تو پہلی مثال تو یہی حضرت نوح علیہ السلام والسلام اور ان کے بیٹے، اور دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی لے لو. ابو لہب یہ آپ کا چچا تھا نا، کتنی زبردست رشتہ داری، لیکن ابو لہب کافر، سمجھے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے، تو کوئی فائدہ اور کوئی تعلق اور کوئی کام نہیں آیا، نہ اس دنیا میں کام آیا اور نہ آخرت کے اندر کام آیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما، بلکہ اس کے لیے برائی اور اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ ہلاکت اور بربادی کا گویا سکہ قیامت تک کے لیے لگ گیا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے، مال سے، اپنی عزت سے اور اپنے وقار سے خوب خوب مدد فرمائی. جب تک آپ کے چچا ابو طالب موجود تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اور ڈائریکٹلی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور آپ کو پریشان کرے. ہاں آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرتے تھے، آپ پر ایمان لانے والوں کو پریشان کرتے تھے، لیکن ابو طالب کا رعب اتنا تھا، دبدبا اتنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی. لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمارا راستہ صاف ہو گیا، ہمارا راستہ صاف ہو گیا، ابو طالب تو نہیں رہے، اب ہمیں کوئی روکنے والا، بڑا لاسٹ ڈائریکٹ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا. ابو طالب کی وفات پر آپ کو بہت غم لاحق ہوا، برابر ہے. پھر اسی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو دو دنیا میں جو سپورٹر تھے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو آپ کی بہت مدد کیا کرتے تھے، دو دو غم لاحق ہوئے اور اتنا غم لاحق ہوا کہ نہ پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی تسلی دینے کے لیے. برابر, لیکن اتنی ساری قربانیوں کے باوجود اور اتنے سارے تعلق کے باوجود چچا بھتیجا برابر, لیکن کیا ہوا جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی کو کہا جاؤ تمہارے کافر باپ کو ایک گڑا کھود کر اس میں پھینکاؤ. ایسے کہا تھا, ایسے کر دو بس پھینکا. نہ اس پر نماز جنازہ پڑھی. اس کو کہتے ہیں اجتماعی معاملات ہمارے, ہمارے مسلمانوں کے جو افیئر ہیں ہمارے معاملات, پھر اس کے اوپر لاگو. نہ اس کو غسل دیا, نہ اس کو کفن دیا, نہ اس پر جنازے نماز جنازے کی نماز پڑھی, نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا, نہ اس کے مال میں میراث جاری ہوئی. سمجھے کہ یعنی اس کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث بھی قبول نہیں کی, کیونکہ اگر باپ مسلمان ہو بیٹا کافر ہو تو بیٹا باپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا. سمجھے گا نا, وراثت اس کو وارث ہونے کے لیے دین کا ایک ہونا ضروری ہے, یہ بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان, تو اس کو میراث ملے گی, ورنہ میراث نہیں ملے گی. سمجھ گیا نا بات. اس کو کہتے ہیں اجتماعی معاملات, کوئی اس کا تعلق نہیں. تو چچا ابو طالب لیکن کوئی تعلق نہیں. برابر ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اپنے ابا کے ساتھ, سمجھے گا نا, تو دیکھا کہ ابا بڑے پریشان کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں, سمجھے گا نا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا خدا حافظ. قال اراقب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. باپ نے دھمکی دی کہ تو میرے دین سے اعراض کر رہا ہے, سمجھے کہ نہیں, اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھر سے مار مار کر ختم کر دوں گا. قال سلام علیک, تم پر سلامتی ہو. پھر ساستغفر لك ربی, میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ, اور میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے الگ ہوتا ہوں. الگ ہو گئے, چلے گئے اور کہا کہ تم اپنے راستے پر اور میں اپنے راستے پر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی بات دوسری, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, کہ ہم تم سے بالکل بری ہیں, بے نیاز ہیں, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں, سمجھے کہ نہیں, اور اس سے بھی نہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو, اس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اور تمہاری دشمنی کیا ہو گئی ظاہر. تو یہ ساری آیتیں ہیں اور یہ سارے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپس میں کتنی ہی رشتہ داری ہو لیکن یہ رشتہ داری اس وقت کام آئے گی جب وہ بھی مومن اور یہ بھی مومن, لیکن ایک کا دین الگ, وہ کافر ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, مجوسی ہے, بدھسٹ ہے, وغیرہ وغیرہ جتنے مذہب کے ہوں اسلام کے علاوہ, تو پھر اس کا دینی معاملات کے اندر اور اجتماعی معاملات کے اندر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا, وہ الگ اور ہم الگ. قرآن کریم کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, کہ جب سور پھونکا جائے گا, کیا پھونکا جائے گا, سور پھونکا جائے گا, تو پھر ان کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی سوال بھی نہیں کریں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے, باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر. تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر ان باپ بیٹوں کے درمیان کوئی رشتے داری اور کوئی تعلق نہیں، تم اپنے راستے پر اور ہم اپنے راستے پر. ایک حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ یہ شخص فنا ابن فنا ہے. اگر کسی شخص کا اس پر کچھ قرض ہو اور کوئی چیز باقی ہو تو آئے اور کلیم کرے. چنانچہ جب یہ اعلان ہوگا تو مثلا وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اور یہ مسلمان ہے اور وہ باپ کافر ہے، تو یہ بیٹا خوش ہوگا، آج تو میں اپنا بدلہ وصول کروں گا. اور اگر بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے تو باپ کہے گا کہ ہاں آج میں اپنا بدلہ وصول کروں گا، اور زبردست طریقے سے بدلہ وصول کیا جائے گا. بات سمجھے نا؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عبسہ کے اندر فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنے وہ امی اپنی ماں سے، وہ صاحبتی اور اپنی بیوی سے، اور اپنے ابا سے اور اپنی اولاد سے. فرمایا اس کا تعلق کافر اور مومن کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کافر. کہ یہ انسان جو بھاگ رہا ہے اپنے بھائی سے تو کہتے ہیں کہ اس کا بھائی کافر اور یہ مسلمان، بھاگ جائے گا، کوئی کام نہیں گا. یم یم پھر وہ امی اور اپنی ماں سے بھاگے گا. کون بھاگے گا؟ سمجھے کہ مسلمان، ماں اس کی کافر ہے تو اپنی ماں سے بھی بھاگ جائے گا. وہ صاحبتی اور اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا. کیوں؟ کہ یہ مسلمان ہے اور بیوی کیا ہے؟ کافر، کوئی کام نہیں آئے گا. سمجھ گئے نا؟ پھر اسی طریقے سے یہ انسان بھاگ جائے گا اپنے باپ سے. کیوں؟ کہ باپ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے. وہ بنی اور اپنی اولاد سے، یعنی مطلب یہ کہ خود باپ ہے مسلمان ہے اور اولاد کافر، تو کہتے ہیں یہ اولاد کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. تو یہ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، تو یہ کن کے متعلق ہے؟ کافر کے متعلق اور مسلمان کے متعلق ہے. کہ مثلا ایک بھائی مسلمان ہے اور اس کا بھائی کافر ہے، تو یہ مسلمان بھائی اپنے کافر بھائی سے بھاگ جائے گا. بیٹا مسلمان ہے، ماں کافر ہے، بھاگ جائے گی. سمجھے گی؟ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، بیٹا بھاگ جائے گا. وہ صاحبتی، شوہر مسلمان ہے، بیوی کافر ہے، شوہر بھاگ جائے گا، بیوی کے کوئی کام نہیں آئے گا. پھر باپ مسلمان ہے، اولاد کافر ہے، تو باپ بھاگ جائے گا اور اولاد کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سب جو ہے کافر اور مسلمان کے بارے میں یہ ارشاد ہے. چنانچہ میں نے کہا کہ کتنی ہی رشتے داری ہو، مسلمان ہے تو وہ ایک خاندان، مسلمان نہیں تو خاندان نہیں، اس کا کوئی تعلق. اس کا ایک اور ثبوت، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوا، احزاب ہوا، یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں یہ حقیقت میں یہ لڑائیاں آپس میں ایک خاندانوں کے درمیان ہی ہوئی ہے. ادھر بھی قریش، ادھر بھی قریش، برابر ہے، لیکن یہ مسلمان اور یہ کافر، تو آمنے سامنے کیا ہے؟ دونوں کے دونوں رشتے دار. ایک ایک مسلمانوں کی صف میں باپ کھڑا ہے تو کافروں کی صف میں بیٹا کھڑا ہے. مسلمانوں کی صف میں بیٹا کھڑا ہے تو کافروں کی صف میں باپ کھڑا ہے. چچا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، خالو ہے. سمجھ گئے نا؟ اس طرح لڑائی ہوئی. اور آپ سب لوگوں نے کئی مرتبہ یہ واقعات پڑھے ہیں کہ ابو بکر اور ان کے والد کے درمیان ایک مرتبہ مکالمہ ہوا کہ فلانی جنگ میں ابو بکر کے والد کہنے لگے कि तुम बिल्कुल मेरे तलवार की धार पर थे, मैं चाहता तो तुमको कत्ल कर देता, बराबर, लेकिन मैंने तुमको जाने दिया। अबू बकर ने क्या कहा उसके जवाब में, कि अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं तुमको न छोड़ता, कत्ल कर देता। कितना ऐसा हुआ आपस में, इसलिए लड़ाई हुई कि तुम अलग दिन पर हो और हम अलग दिन पर। तो खुलासा ये निकला दोस्तों कि वो रिश्तेदार जिनमें फर्क इस तरह है कि एक काफिर और एक मुसलमान, तो फिर वो दुनिया में भी काम नहीं आएगा और आखिरत के अंदर भी काम नहीं आएगा। अब समझ गए भाई? अच्छा, अब समझो। लेकिन मुसलमान जो रिश्तेदार हैं, बाप मुसलमान, बेटा मुसलमान, औलाद मुसलमान, बीवी मुसलमान, क़यामत के दिन ये काम आएंगे, दुनिया के अंदर भी ये काम आएंगे और क़यामत के अंदर भी ये काम आएंगे। तो जो हम ये पढ़ा करते हैं ना, ये जो मैंने आयतें आपके सामने पढ़ी ना, फ़ैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़ला अन्साबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून यौम यफ़िर्रु अल-मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। आमतौर पर लोग इसको मुतलकन बोलते हैं, ये भाई भाई के काम नहीं आएगा, बाप के काम नहीं आएगा, माँ के काम नहीं आएगा, समझे क्या? ये मुतलक नहीं है, ये किसके मुकाबले में? काफिर और मुसलमान के मुकाबले में है। ये अच्छी तरह याद रखना, मुसलमान एक मुसलमान के, मोमिन एक दूसरे मोमिन के, दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत के अंदर भी काम आएगा। और हमारे पास इसकी बेशुमार दलील है, समझे? चुनांचे एक दलील तो ये है कि एक मरतबा औरतों ने आकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी वाज़ो नसीहत के लिए एक दिन मुकर्रर कीजिए। ये मर्द हजरात जो है ना, वो आप पर गालिब आ गए हैं, जब देखो जब वो आपकी मजलिस में रहते हैं, लेकिन 24 घंटे आपके पास रहते हैं, और हम औरतों को तो मौका मिलता ही नहीं है, समझ गए ना? लिहाजा आप भी हमारे लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम रखे हैं, कोई स्पेशल वाज का मौका मिलना हमें भी चाहिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है, मैं फलाने दिन आऊँगा और सिर्फ आपको खिताब करूँगा। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बयान करने के लिए चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुख्तलिफ नसीहतें बयान फरमाई कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और इसमें ये बात भी फरमाई कि तुम औरतों में से अगर किसी औरत के 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं, तो ये बच्चे उसको जहन्नम की आग से बचाएंगे और उसको जन्नत में ले जाएंगे। यह हदीस सुनी ना आपने? बराबर। तो उनमें से एक औरत बोली, शुर्रा फरमाते हैं उस औरत का नाम या तो उम्मे बिश्र है या उम्मे अयमन है या और कोई औरत। तो उसने सवाल के लिए, अल्लाह के रसूल 3 बच्चों पर ये बशारत कि जिसके 3 बच्चे मरे हों तो उसको ये जन्नत मिलेगी, तो अगर किसी के 2 बच्चे मर गए हों तो? साहब सासन फरमाए, हाँ हाँ, ये बशारत उसको भी मिलेगी जिसके 2 बच्चे मर गए हों, उसको भी ये बशारत मिलेगी। तो खुश हो गई औरतें कि अच्छा चलो चलो, 2 के ऊपर भी ये गारंटी। फिर सवाल हुआ, बाद रिवायतों के अंदर है कि अल्लाह के रसूल अगर किसी का 1 बच्चा मर जावे तो उसको ये गारंटी मिलती है कि जन्नत में जाएगा और ये बच्चा उसको जन्नत में ले जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, अगर किसी का 1 बच्चा मर जाए तो उसको भी ये गारंटी मिलेगी, ये बच्चा पकड़ कर जन्नत में ले जाएगा। बराबर है, काम आ रहा है ना? अच्छा, एक रिवायत के अंदर ये आता है कि फिर किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी का प्री मैच्योर बच्चा, यानी क्या कहते हैं, अभी तक पूरा फॉर्म नहीं हुआ था, मिसकैरेज जो हो गया था, बराबर, मिसकैरेज बिल्कुल, तो वो कुछ काम आएगा या नहीं अल्लाह के रसूल, और वो जन्नत में ले जाएगा या नहीं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, वो भी पकड़ कर जन्नत में ले जाएगा, पकड़ कर ले जाएगा। कमाल की बात है ना? तो ये देखो, काम आया ना ये बच्चा हमारा, پکڑ کر لے جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اللہ پاک دیکھے نہیں ماں باپ کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, یہ بچہ ضد کرتا رہے گا, اڑا رہے گا, روتا رہے گا کہ نہیں جب تک میرے اماں ابا کو جنت میں جانے کی پرمیشن نہیں مل جاتی میں یہاں سے ہٹنے والا ہی نہیں. رونا شروع کر دے گا. کیا کر دے گا؟ رونا شروع. جیسے جیسے روئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تو ماننے والا نہیں, اس کی ضد تو پوری ہی کرنی پڑے گی, اس کی ضد تو پوری ہی کرنی پڑے گی. اللہ کہے جا بھائی لے جا اس کو لے جا. ہمارے بچے کا آپ جانتے ہیں نا وہ حادثہ ہوا تھا کاملوٹ کے اندر, تو بہت سے لوگ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے تعزیت کے لیے آئے تھے, سمجھے گا نہیں, تعزیت کے لیے آئے تھے, اور بہت سے لوگوں نے اچھے اچھے الفاظ کہے تھے. تو کچھ تو تعزیت کرنے والوں میں وہ ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں, کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بے تکلف دوست ہوتے ہیں, اور ہر ایک کی تعزیت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. برابر ہے کہ نہیں؟ بڑا آئے گا تو وہ بڑے کے انداز میں تعزیت کرے گا, کوئی رشتے دار آئے گا تو وہ رشتے داری کے انداز میں تعزیت کرے گا, کوئی جان پہچان والوں میں سے آئے گا تو وہ اس انداز سے تعزیت کرے گا, اور بے تکلف دوست آئے گا تو وہ بے تکلفانہ انداز کے اندر تعزیت کرے گا. تو ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہ جو کھڑوٹ کے شیخ الحدیث ہیں, وہ میرے ساتھی ہیں, ہم ایک جماعت میں ساتھ پڑھتے تھے جامعہ حسینیہ راندیر کے. تو وہ آئے جب ہندوستان سے جب رمضان میں آئے تو میری تعزیت کے لیے آئے, تو میں نے کیوا لگا ہارو تھیو ایک گیو اینکی کے وہ آپ کا بھی بتاتا ہوں میں اس کو. تو میں نے کیا ہارو تھے گیو ایک گیو اینکی کے جنت تو پاکی تھے کہ نہیں کی گیا. اللہ پاک اس پر عمل فرمائے. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے میرے ساتھ کہا کہ اچھا ہوا ایک چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں, ایسے جانا تو سبھی کو ہے نا, اچھا ہوا ایک گیا اینگے, جنت تو تمہاری پکی ہو گئی نا. اللہ ان کے لفظ کو مبارک فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر چلے. یہ بھی تو ضروری ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو تب وہ لے جائے گا, ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو کیسے لے جائے گا. اچھا اب آپ نے جو سوال کیا وہ بچے کا عمر کتنا ہو, تو چنانچہ میں آپ کو ابھی کہنے ہی والا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ قید ہے لم یبلغ الحنس, کہ وہ بچے بالغ نہ ہوئے ہوں, ابھی تک بچے ہوں, کیا بالغ, اوور ایج نہ ہوئے ہوں, اڈلٹ نہیں ہوئے ہوں, بالغ ہونے سے پہلے پہلے. اب یہ بالغ ہونے کی ایج جو ہے وہ مے بی 10 ایئر, مے بی 11 ایئر, مے بی 12 ایئر, مے بی 13 ایئر, اور مے بی 14 ایئر. سمجھ گئے نا بس؟ تو اس سے کم کے اندر جو بچے انتقال ہو جائیں گے وہ ان کو پکڑ کر اپنے مسلمان ماں باپ کو پکڑ کر جنت کے اندر لے جائیں گے. تو دیکھیے کام آئے یا نہیں کام آئے ہمارا جو مطلب ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے, حساب کتاب کا انتظار ہو رہا ہوگا, سورج بالکل قریب ہوگا, سخت گرمی ہوگی, اور اتنی سخت گرمی ہوگی کہ اس کی وجہ سے وہاں کھڑے رہنے والے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, پیاس سخت لگ رہی ہوگی. تو اتنے میں یہ جو بچے انتقال کر گئے تھے وہ جنت سے گلاسوں میں پانی لے کر نکلیں گے, میدان میں آئیں گے, اور وہ اپنے والدین کو ڈھونڈیں گے, کہاں ہیں میرے والدین, ان کو پانی پلانے کے لیے لائیں گے. تو لوگ کہیں گے بھائی مجھے پانی پلا دو, مجھے پانی پلا دو. تو وہ بچے کہیں گے نہیں نہیں تمہارے لیے نہیں ہے, یہ تو میرے والدین کے لیے ہے. تو دیکھیے فائدہ ہو رہا ہے, فائدہ پہنچا. پھر سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد بولا آپ کو ابھی واحد پڑھ کر بتا رہے ہیں. دوسری آیت کے اندر ہوگا, جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. بچوں کو کیا کریں گے, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, اور ہم ان کے اعمال میں کچھ کمی بھی نہیں کریں گے. کیا مطلب کہ مثلاً بچے ہیں اور ماں اور باپ ماشاء اللہ بہت اچھے, بہت بزرگ, بہت متقی, برابر ہے, اور وہ کامیاب, اور ادھر بچے ان کے اعمال میں کمزوری. ان کے اعمال میں کیا ہے, مومن ہے, ایمان لائے ہوئے ہیں, اعمال میں کمزور تھے, لیکن تو اللہ پاک کہیں گے چل تیرا ابا کی وجہ سے تو بھی تیرے ابا کے سب میں داخل ہو جانا, تیری اماں کی وجہ سے تو بھی تیری اماں کے ساتھ چلو جا. تو دیکھیے یہاں فائدہ ہوا یا نہیں. پھر اللہ رب العزت جب سب اندر چلے جائیں گے تو پھر کچھ مومنین کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے, کہ شفاعت کرو اور تمہاری شفاعت کے ذریعے سے دوزخ میں سے لوگوں کو نکال کر لائیں گے. اور یہ شفاعت کس کے حق میں قبول ہوگی, گنہگار مسلمانوں کے حق میں, جو بیچارے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تھے. تو یہ مسلمان رشتہ دار کیا شفاعت کریں گے, کیا کریں گے, اور شفاعت کر کے ان کو جہنم سے جنت میں. حفظ قرآن کی فضیلت کے متعلق آپ لوگوں نے بہت سارے جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے کہ جو انسان حافظ بنتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک حافظ ایسے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. تو فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان ہیں, رشتہ داری آپس کے اندر مسلمانوں کی رشتہ داری ہے اور وہ مسلمان ہیں, تو یہ رشتہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گا. ہاں کافر اور مسلمان ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں, آخرت کوئی فائدہ نہیں. اس بار میں سمجھ میں آ گیا. تو انشاءاللہ یہ تو امید رکھنے کی, سمجھے کہ نہیں, کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو قیامت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گا, اور کام وہ اس میں اللہ کی پرمیشن داخل ہوگی. لیکن جو کافر ہوگا اس کے لیے تو پرمیشن بھی نہیں ملے گی, اس کے لیے تو پرمیشن بھی نہیں ملے گی کہ تو اپنی شفاعت کر اور تیری شفاعت سے میں ان کافروں کو کوئی فائدہ پہنچاؤں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ کون, یہ کافر کافر, سمجھے کہ نہیں. ڈیوڈ پیٹر کا دوست, پیٹر ڈیوڈ کا دوست, تو کہتے ہیں کہ وہ ڈیوڈ پیٹر کا دشمن ہوئے گا, تیری وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کیا. وہ کہے گا تیری وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا, تو سبب بنا. وہ بالکل دشمن بن جائیں گے. الا المتقین, مگر متقین, اور متقین جو مراد مؤمنین, اور مؤمنین آپس میں دوست ہوں گے. کیا مومن آپس میں دوست ہوں گے, ان کی دوستی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی دوستی رہے. تو مسئلہ آج واضح ہو گیا. تو قرآن کریم میں جہاں یہ بتایا گیا کہ بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا, باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی, شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا, تو یہ کس کے بارے میں, کافر اور مسلمان کے, جبکہ ان کے درمیان یہ رشتہ داری ہو کہ کافر ہے اور یہ مسلمان, یہ کافر ہے اور یہ مسلمان, تو پھر وہ کچھ کام نہیں ہوگا. لیکن ایک مسلمان, دونوں مسلمان ہیں, تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کچھ فائدہ دے گا, سمجھے گا, اور وہ آپس میں اللہ کے حکم سے ان کو فائدہ ملے گا. تو یہ مسئلہ خوب اچھی طرح واضح ہو گیا. اسی سے اب پتہ چل گیا, یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلامی قومیت اور اسلامی برادری کی بنیاد ایمان ہے. کیا, اسلامی قومیت اور اسلامی برادری, برادرہڈ, اس کا دار و مدار, بیسٹ उसका जो बेस है वो क्या, ईमान। अगर ईमान है तो वो सब एक कैटेगरी में दाखिल, सब इस्लामी कौम दाखिल हो। ईमान नहीं तो वो इस कैटेगरी में दाखिल नहीं है। अब ये बात समझ में, तो इसका मतलब ये निकला कि एक अरब है, एक अजमी है, समझे कि नहीं, एक हिंदुस्तानी है, एक पाकिस्तानी है, एक बंगाली है, एक चाइनीज है, एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है, एक फलाना है फलाना है, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले हैं, उनके रंग अलग, उनकी उनका कल्चर अलग, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, तो उसके बावजूद वो सब एक है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तो मोमिन होने के लिए कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कौम इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझेगा, लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ नहीं। या अय्युहन्ना इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुहूबन व कबाइला लितअारफू। ये तो जो कबाइल जो बनाए हैं, ये तो सिर्फ एक दूसरे को पहचानने के लिए बनाए हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरे वो सबसे ज्यादा मुआज़्ज़ज़, यानी मोमिन, समझेगा ना, मुत्तकी। मोमिन है ना, वो मुत्तकी होता है, याद रखो। क्या होता है? मोमिन मुत्तकी होता है। सबसे बड़ा तकवा यही है कि हम ईमान लाए हैं, और फिर इस तकवे के अंदर इंक्रीज होता है कि अब जब हम खूब आमाल सालिहा करें तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो तकवे का सबसे पहला स्टेप क्या? ईमान। ईमान नहीं तो फिर तकवे का कोई सवाल ही नहीं होता। ईमान नहीं तो तकवे का कोई सवाल ही नहीं। मसलन एक शख्स ईमान नहीं लाया और वो तहज्जुद भी पढ़ता है, नमाजें भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, सदकात भी देता है, आप सब जानते हैं, इज नॉट वैलिड, उसका कबूल नहीं, बिल्कुल कबूल नहीं। जैसे ही ईमान ले आया, समझे कि नहीं, अब वो वजू करेगा तो उसका वजू कबूल, कुछ सदका करेगा सदका कबूल, सुभान अल्लाह कहेगा सुभान अल्लाह कबूल, नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज कबूल, ज़कात देगा उसकी ज़कात कबूल, कुरान करीम की तिलावत करेगा उसकी तिलावत कबूल, हज के लिए जाएगा उसका हज कबूल। तो नतीजा ये निकला कि मोमिन की कौमियत का दारोमदार ईमान, बस दो ही ग्रुप है, फरीक उन फिल जन्नत व फरीक उन फिस सईर, एक फरीक जन्नत में जाएगा और एक फरीक जहन्नम में जाएगा। तो नतीजा ये निकला कि एक शख्स, समझे कि नहीं, एक अरबी है, एक आजमी है, एक पाकिस्तानी है, एक हिंदुस्तानी है, एक बांग्लादेशी है, एक चाइनीज है, अलग अलग जुबान बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर वाले हैं, और अलग अलग उनके रंग हैं, लेकिन ईमान लाए सब भाई भाई, सब लेकिन एक ही खानदान है, बाप मुसलमान है बेटा मुसलमान नहीं, अलग, क्या है, अलग, तुम अलग हम अलग, एक ही खानदान है, एक ही रंग है, एक ही खानदान, एक ही रंग, एक ही जुबान, एक ही कल्चर, एक ही घर में रहने वाले हैं, लेकिन इस्लाम नहीं ईमान नहीं तो तुम अलग। और ये अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाए, क्योंकि इसके बगैर कोई कामयाबी नहीं है। आज की इस आयत ने गोया इस मसले को वाज़ह कर दिया। तो दो मसले अच्छी तरह मालूम हो गए, एक मसला आज अच्छी तरह मालूम हो, और ये मसला ये है कि कयामत के अंदर जो ये किया ये आया है कि एक भाई के काम नहीं आएगा, फलाने काम नहीं आएगा, ये किसके लिए है? काफिर और मुसलमान के लिए है, मोमिन मोमिन के लिए नहीं, वहाँ तो वो काम आएंगे, फायदा नहीं। बस वक्त बहुत हो गया, अल्लाह पाक जो कुछ करवाया हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह। इसी वजह से एक मोमिन को सीरिया में तकलीफ पहुँचाई जा रही है, हमको यहाँ तकलीफ हो रही है, हालांकि हमारा उनके साथ रिश्तेदारी का कोई ताल्लुक है, कोई तारीख, वो हमारे चाचा होते हैं, वो हमारे मामू होते हैं, वो हमारा भाई होता है, वो हमारी बहन होती है, हमारी नानी होती है, हमारी दादी होती है, कुछ नहीं होता, لیکن اس کے باوجود یہ خبریں سن سن کر ایسا لگتا ہے کہ جان جسم سے نکل کر حلق پر آ چکی ہے. جب وہ فوٹو دیکھے علیپو کے ہم نے, آپ سب لوگوں نے, تو آپ کی کیفیت ایسی ہی تھی نا اسماعیل بھائی, کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کیا ہو گیا ہمارے بھائیوں کو, کیا ہو گیا ہماری, پورا شہر تباہ کر دیا ظالموں نے. یہ ہمارے بھائی ہیں, انما المؤمنون, یہ ہمارے گروپ کے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت, کہ عمارت کا ایک ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہماری یہ جو بلڈنگ ہے نا, آپ کو جو نظر آتی ہے, بریک وقت سے لے کر اس کے فاؤنڈیشن سے لے کر اس کے روف تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو. بریک بریک تو جڑی ہوئی ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ اس بلڈنگ میں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے, اٹیچڈ اور جوائنٹ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی مومن کی مومن کے ساتھ کہ یہ ایک عمارت کی طرح ہے, کل بنیان, کہ جس طرح ایک عمارت کی ایک ایک چیز عمارت کی کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہے, جوائنٹ اور اٹیچڈ ہوتی ہے, تو اسی طرح ایک مسلمان چاہے وہ کہیں بھی ہو وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہے, اٹیچڈ اور جوائنٹ ہے. الکفر ملت واحدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, وہ ایک جماعت اور مسلمان وہ ایک جماعت. اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. ربنا تقبل.